السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں ایک دو منٹ میں. اوپر آواز آ رہی ہے تو بتا دیجیے جناب آواز کے لیے. آج انشاءاللہ ہم سے تعارف سمجھیں گے قرآن کا, اور پھر انشاءاللہ کل سے باقاعدہ خلاصہ مضمون قرآن کا آغاز کریں گے. اتنے وائس چیک ہو رہی ہے تو میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. میرا نام محمد الیاس ہے اور ایم بی بی ایس میں نے کیا ہوا ہے بقائی میڈیکل یونیورسٹی سے, اور 6-7 سال پریکٹس کی, لیکن 2003 سے میں قرآن اکیڈمی کے ساتھ جو ہے منسلک ہوں. پہلے میں نے یہاں 1 ایئر کورس کیا, پھر گزشتہ 2003 سے اب تک میں پڑھا رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں. ماسٹرز میں نے کیا اسلامک اسٹڈیز میں, اور سیکنڈ ماسٹر ابھی کیا ہے اسلامک ہسٹری میں, اور انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے میرا, بھی انرول نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ شادی شدہ ہوں, 3 بچے ہیں میرے, بڑا بیٹا ابراہیم, پھر اسماعیل, پھر ایک بیٹی ہے فاطمہ نام ہے. ان شاء اللہ آپ لوگوں سے بھی آہستہ آہستہ تعارف حاصل ہوتا رہے گا. تنظیم بنا نہیں کرتی, لیکن لوگ ہمارے پاس بڑے کم ہیں. ہمارے کورسز میں لوگ آتے ہیں لیکن پھر ہاتھ بٹانے والے بہت کم ہیں. تو ابھی تک ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ملا نہیں جو اسے سنبھال لے, کیونکہ میرا ارادہ ہے ایوننگ میں کرنے کا ٹریننگ, لیکن وہ 2 دن نہیں ہو سکتا, تو وہ 5 دن تو دینے پڑیں گے. تو کوئی اگر اور مل جائے گا ساتھی تو میں پھر کروں گا. انسان نہیں, آپ پرائیویٹ کریں کراچی یونیورسٹی سے, جی ان کے ساتھ. تو اس میں 1 سال بعد انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں جا کے باقاعدہ کلاسز لینی ہوں گی, تو وہ لیو دے دیں گے 1 سال. ان شاء اللہ اس کے بعد تو آپ نے اپنا تھیسس پہ کام کرنا ہوتا ہے, اس میں وقت نکالا جا سکتا ہے. جی نجے صاحب اجازت سن کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله, فتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مزید موقع بھی دعا بھی کریں آج, کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ آج تراوی کا موقع آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن بڑی مبارک سے آتے ہیں رمضان کی, اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت میں سے ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ سے آس لگانی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ یہ مبارک لمحے ہمیں بھی ادا کرنا, اور پھر ان کی قدر و قیمت بھی ہمیں جو ہے اس کا بھی احساس ہے. ایسا نہ ہو کہ جب آدمی کو چیز مل جاتی ہے تو اکثر بے شک ناقدری کا معاملہ ہوتا ہے. تو خدا نہ خاصہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا عظیم مہینہ اور ہم اسے ناقدری میں گزاریں. تو سب سے پہلے تو توجہ ہماری یہی ہونی چاہیے کہ قرآن کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں اور اس میں کسی قسم کی بھی ناقدری ہماری طرف سے نہ. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس قرآن کا پورا تعلق یہ رمضان کے مہینے کا تعلق جو ہے بھرپور طریقے سے قرآن کے ساتھ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شریعت کا حکم دیا. اسی طرح اس سے پہلے آیت نمبر 183 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ اس مہینے کی عظمت قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے آج جو ہمارا سیشن ہے, کیونکہ آئندہ پورا مہینہ انشاءاللہ پھر ہم قرآن کے ساتھ جو ہے کوشش کریں گے کہ یہ وقت ہمارا گزرے اور کچھ اہم مضامین اس کے ہم سمجھیں. تو آج ہمارا انشاءاللہ پہ تعلق ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیا. جیسے میں نے کہا کہ اس پورے مہینے کی عظمت قرآن کے ساتھ وابستہ, تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عظمتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا ہے. اور جس مہینے یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ باقی تمام مہینوں کا سردار ہے. دیکھا جائے تو 12 مہینے, لیکن اس مہینے کو جو ہے باقی تمام کا جو ہے وہ جو ہے فضیلت حاصل ہے. اسی طرح جس رات قرآن کا آغاز ہوا وہ رات لیلۃ القدر کہلائے. ایک رات کی عبادت کا ثواب پھر 1000 مہینے سے بڑھ گیا. اسی طرح جس فرشتے کو منتخب کیا گیا وہ جو ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام. اسی طرح جن رسول پر قرآن نازل کیا گیا وہ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس خطہ زمین پر یہ قرآن نازل ہوا وہ مقدس ترین خطہ ہے پورے روئے عرضی پر. اب ہم سب جانتے ہیں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب جو 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے, اور اس کا مقابلہ زمین کا کوئی اور حصہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنی سینوں سے لگایا, اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, وہ انبیاء کے بعد عظیم ترین انسان. اب ان تک جو ہے کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا ہے. یہ عظمتوں کا معاملہ آج بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. اور نہ صرف انسان بلکہ قوموں کا عروج و زوال اسی کے ساتھ. چنانچہ صحیح مسلم میں ہمیں روایت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں. اور یہاں یہ سمجھ لیں یہاں مراد مسلمان قوم, ان کا عروج اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. اور اسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے جو ہے قوموں کو شکست سے اور رسوائی سے زوال سے دوچار کر دیں. اسی طرح نہ صرف قوموں کے ساتھ بلکہ انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے. اور مسلمانوں میں بھی صحیح بخاری کی روایت ہمیں ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے. اور صرف دنیا ہی کا معاملہ نہیں ہے, آخرت میں بھی نجات اسی قرآن کے ساتھ. فرمایا قرآن حجت لگا او علی, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا. تو یا تو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا یا ہمیں دوزخ کے گڑھے میں پھنکوانے کا باعث بن جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام عظمتوں کے فیصلے اس قرآن کے ساتھ منسوب ہیں. اب لکڑی سے بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے, لیکن جس لکڑی سے ریل بنا لیجیے اس کا بھی ادب ہوتا ہے. کاغذ کے اوپر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے, لیکن جس کاغذ پر قرآن لکھ دیا جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے. اب کیسے سیریز میں بہت کچھ ٹیپ ہو جاتا ہے, لیکن جس کے اندر قرآن ریکارڈ ہو جائے اس کا بھی عظمت جو ہے وہ اور اس کی بھی جو ہے ادب جو ہے کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے سب سے پہلی بات ہمیں عظمت کی ذہن میں رکھنی چاہیے. آئیے اب پہلی چیز قرآن حکیم ہے کیا. تو کئی مقامات ہیں جہاں پہ اس کی وضاحت ہمیں قرآن میں ملتی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 75, سورہ توبہ آیت نمبر 6, دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسے کہا گیا یہ کلام اللہ ہے. عموماً جواب دیا جاتا ہے اللہ کی کتاب ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن اصل میں یہ اللہ کا کلام اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. بعض کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی جیسے تورات کی, لیکن یہ جو ہے یہ الفاظ کی صورت میں نازل ہوا جو بعد میں کتابی شکل میں جو ہے جمع کیا ہے. اسی طرح قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے, تو یہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اسے, کیونکہ جو ہے صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, کہ قرآن کی فضیلت باقی مخلوقات پر اسی طرح ہے جیسے اللہ کی فضیلت باقی مخلوقات پر. تو یہ ہمارے بسی میں نہیں ہے کہ ہم اس کی عظمت کا ادراک کر سکیں. یعنی یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. یہاں جو کچھ مجھے آپ کو نظر آتا ہے اس کائنات میں وہ کیا ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اس کا درجہ مخلوق سے بلند تر ہے. تو اب وہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور کلام جب بھی کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے اس کی یہ بات کرنا کلام کرنا یہ اس کی صفت ہوتی ہے, اور صفت مخلوق کا حصہ ہوتی ہے, اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے اب دو آیتیں جس سے جو ہے کچھ معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ آراف اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ذکر ہے. اور پھر سورہ آراف کی آیت نمبر 143, اسے اگر آپ کمپیئر کریں سورہ انفال کی آیت نمبر 21 سے, اس میں قرآن کی جو ہے تجلی کا ذکر ہے. تو پھر کچھ اس کا ادراک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے. تو سورہ آراف آیت نمبر 143 میں الفاظ ہے, ولما جاء موسى لميقاتنا, اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے والد کے مقام پر, وکلمہ ربہ, اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے, قال ربی ارنی انظر الیک, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فطری بات کی آواز کو سن لے تھے اللہ کی, صاحب کہہ بھی دیا اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے, میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ونظر الى الجبل, لیکن ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے, فإن استقر مكانه, اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا, فرمایا فسوف ترانی, تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فلما تجلى ربه للجبل, بس جب تجلی فرمائی ان کے رب نے پہاڑ کی طرف, جعلہ دکا, تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ, وخر موسى صاعقا, موسى علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گئے. پھر فلما افاقا, جب انہیں افاقا ہوا, ہوش آیا, قال سبحانك, تو کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں, تبتو الیک, میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں, وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. تو یعنی یہاں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ کی تجلی کا پہاڑ کا اثر کیا ہوا, ریزا ریزا ہو گیا. اب آپ دیکھیے قرآن کی جو ہے تجلی کا ذکر آ رہا ہے, سورہ حشر آیت نمبر 21, دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر, لڑائی تہو خاص عام متصد عام من خشیت اللہ, تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. فرمایا بتل کل امثال و نظر و عالمہ, اور یہ مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اللہ کو کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے, اسے پتا ہے اس چیز کی کیا اہمیت ہے, کیا عظمت ہے. اور فرمایا لال لہم یا تفکرون, اس لیے تاکہ غور و فکر کریں یہ لوگ. تو میرے آپ کے لیے ان آیات میں غور و فکر ہے کہ قرآن نہایت عظیم کلام, اور اس کی حقیقی عظمت یا تو اللہ کو معلوم ہے, یا کسی قدر اندازہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میں اور آپ اس کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے. بہرحال یہ کچھ کمپیریزن ہے جس سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے. جیسے بڑا مشہور محاورہ عربی کا, کلام الملکی ملک الکلام, بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ بس دعا میں یہ کرنی چاہیے کہ اس کی عظمت کا احساس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنا. اب جناب جامعہ ترمذی میں یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہمیں ملتا ہے جو قرآن کی عظمت سے متعلق جو ہے بڑے اہم معاملات کو ظاہر کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سن لو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ, ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. اب حضرت علی تھے تو فوراً عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس فتنے سے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب. تو پہلی چیز یہی ہو گئی کہ فتنوں سے بچانے کا ذریعہ یہ کتاب فرمایا. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے جیسے آپ احادیث میں باب الفتن پڑھیں گے تو وہاں ذکر ہے کہ جب یہ قیامت کا قرب کا زمانہ آئے گا تو ایک کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہو رہا ہوگا. اور آج ایسا ہی کچھ معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نیا سورج ایک نئے جو ہے مسئلے کے ساتھ, ایک نئے فتنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے. فرمایا اس میں تم سے پہلی امتوں کی واقعات ہیں اور تمہارے باپ کی اطلاعات ہیں. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی, ان کا بھی ذکر ہے. ہمارے بعد جن لوگوں نے آنا ہے ان کے بھی جو ہے اطلاعات ہیں, اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے. تو آپس میں جو آرگیومنٹس آتے ہیں, جو ہماری پرابلمز آتی ہیں, ان کا سولوشن بھی کہاں ہے؟ اسی کتاب میں, قرآن کے اندر. فرمایا وہ فیصلہ تم کلام, اور وہ کوئی فضول بات نہیں ہے. اور یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس دنیا میں بھی نہ صرف قوموں کا بلکہ انڈیویجولس کا بھی فیصلہ اس قرآن پر جو ہے وہ منحصر ہے, اور آخرت میں نجات کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. اور جو قرآن کے بغیر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. تو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب میں گھسنا کہ یہاں سے ہدایت حاصل ہوگی تو ہرگز حاصل نہیں ہوتی. فرمایا قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی یعنی اللہ کے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور حکمت بھرا ذکر ہے اور وہی صراط مستقیم ہے, وہی حق مبین ہے جس کی اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں, یعنی خیالات بگڑتے نہیں ہیں جب قرآن کے مطابق ہوں, قرآن کے زیر سرپرستی ہوں. اور زبانیں اس میں تحریف نہیں کر سکتی. بہت ساری اللہ کی کتابیں ہیں, لوگوں نے کچھ سے کچھ الفاظ بدل دی اور کچھ سے کچھ معنی ہو گئے, لیکن اس قرآن میں اس طرح زبانیں تحریف نہیں کر سکتی اور علم والے کبھی اس کے علم سے صحیح نہیں ہوں گے. کوئی عام کتاب پڑھیں تو آدمی ایک دو دفعہ پڑھ کے بور ہونے لگتا ہے, لیکن قرآن ایسا ہے کہ جتنی دفعہ آدمی پڑھتا ہے اسے نیا مزہ آتا ہے اور نئے اس میں جو ہے علم و حکمت کی اور ہدایت کی باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں. فرمایا وہ قرآن کثرت تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا, یعنی بار بار پڑھنے سے اس سے اکتاحت نہیں ہوگی. اور فرمایا اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے اننا سمعنا قرآنا عجبا, یعنی ہم نے تو بہت متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد, جو ہے رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف. فآمنا بہ, پس ہم اس پر ایمان لے رہے ہیں. تو یہ دلوں کا معاملہ تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی, اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا, اور جس نے قرآن کے مطابق خرچہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا, اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی. تو بہت بڑی بشارت ہے یہاں پر. قرآن کی طرف بلانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اجرات ہمیں عطا فرمائے اور ان کی قدر کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جناب قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بنایا ہے. لیکن انسان جو ہے دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک یہ جسمانی وجود ہے, ایک ہمارے اندر روح ہے. جسمانی وجود کے کچھ تقاضے کھانا ہے, پانی ہے, لباس ہے, سہ چھپانے کی جگہ ہے, اور یہ رشتے داریاں اور تعلقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب یہاں پہ پیدا کیے, دنیا میں نظر آتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے تو ہماری زندگی شاید بہتر ہی نہیں ہو پاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی, اور روح کی تسکین کا بھی سامان اللہ تعالیٰ نے کیا, وہ ڈیوائن گائیڈنس بھی دی جس پر چل کر جو ہے آدمی کی روح کو تسکین حاصل ہو سکتی. چنانچہ اس کے لیے وحی کا سلسلہ آیا, اور یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے جو ہے گویا یہ گائیڈنس ہے اور یہ ہدایت ہے اور روحانی تسکین کا ذریعہ. ورنہ آپ دیکھیں آج یورپ نے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کی, انہیں کوئی مسائل نہیں, بچوں کی تعلیم فری, علاج فری, اور جو ہے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ مزید وظائف دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھر بھی بے چینی ہے, پھر بھی خوش نہیں ہے لوگ. کرائم ریٹ بہت بڑے ہیں, سوئسائڈ بہت ہو رہی ہیں. کیوں بھی اندر سے بے چینی, کیونکہ روحانی تقاضے پورے نہیں ہو رہے, ڈیوائن گائیڈنس سے دور ہے. تو جب تک کہ آدمی قرآن سے نہیں جڑتا, اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن گائیڈنس کو اختیار نہیں کرتا, دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. قرآن اپنا تعارف کراتا ہے, انشاءاللہ یہ آیات ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں, کہ یہ ہدن للناس ہے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ مستقیم جو طلبگار ہیں ہدایت. یہ اللہ کی تمام نعمتوں کے لیے آپ دیکھیں گے یہ چیز کامن ہے. سورج سب کے لیے نکلتا ہے, لیکن جو شخص اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر لے تو سورج کی روشنی سے محروم رہے گا. پانی جب برستا ہے, بارش ہوتی ہے, سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کوئی اپنے برتن الٹے کر کے رکھ دے تو پانی سے محروم رہ جائے گا. اسی طرح یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے, لیکن جو اس پہ نظر انداز کرے, جس کی زندگی میں اس کے لیے وقت ہی نہ ہو, تو وہ پھر اس نعمت سے محروم رہے گا. قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ تو جناب اس کے نزول کے بھی دو ہیں. ایک تو اس میں جو ہے وہ انزال کا معاملہ ہے کہ ایک ہی رات میں لوہے محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمان میں دنیا تک جو ہے نازل فرمایا, اور یہ شب قدر میں ہو گیا, ایک ہی رات میں معاملہ ہو گیا. پھر وہاں آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کر یہ قرآن جو ہے وہ تقریباً جو ہے 22-23 برس کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا دھیرے دھیرے, اور 610 سے 632 عیسوی تک یہ معاملہ ہوتا رہا. یہ گویا تنزیل ہے, آہستہ آہستہ نازل ہونا. تو قرآن کے دو نزول ہیں, ایک آسمانی دنیا تک اور دوسرا آسمانی دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے ساتھ بسر ہوئی ہے, اور خصوصاً آغاز وحی سے آپ کے وصال تک. اور ہمیں دو بڑی بڑی اس میں ڈسٹنکشن نظر آتے ہیں اور وہ آپ دیکھیں گے ہجرت سے آغاز وحی سے لے کر 13 برس کا زمانہ ہے جو ہجرت سے قبل کا ہے، یہ آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا. اس دوران جتنا قرآن نازل ہوا وہ قرآن کیا کہلاتا ہے؟ مکی قرآن، یہ سورت مکی کہلاتا ہے. تو آپ چاہے سی بھی کیوں نہ ہو، خواہ جو ہے وہ مکے سے باہر کسی علاقے میں کیوں نہ ہو، لیکن یہ قرآن جب نازل ہوا تو مکی کہلاتا. جب آپ نے سن 13 نبوی میں ہجرت فرمائی اور پھر تقریباً 10 برس آپ مدینہ منورہ میں رہے، اس دوران جو قرآن نازل ہوا ہے ہجرت کے بعد سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، یہ قرآن کیا کہلاتا ہے؟ مدنی قرآن کہلاتا ہے. تھوڑا معاملہ ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کرنے مکہ ہی کیوں نہ آئے گئے، اس دوران جو سورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی وہ بھی کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی سورت کہلاتی ہیں. اب جو ہے فتح مکہ ہو رہا ہے، آپ جو ہے حرم میں اور جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن یہ کیا کہلائیں گی؟ آیتیں مدنی کہلائیں گی، کیونکہ اب یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، یہاں مکی اور مدنی جب کہا جاتا ہے قرآن کی آیتوں سورتوں کے بارے میں، تو وہاں پلیس جو ہے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ٹائم پیریڈ سے متعلق. قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ تو جناب مکہ اور مدینہ، یہ دو شہر اور ان کے اطراف کا علاقہ جو حجاز کی سرزمین کہلاتی ہے، یہاں اکثر بیشتر قرآن نازل ہوا، تقریباً تمام کا تمام، سوائے سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو آسمانوں پر یہ بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو آیات عطا کی گئی. تو اب یہ دیکھ لیجیے لوکیشن، اور اب بالکل اس طرح لوکیٹڈ ہے جیسے ہمارے جسم میں ہارٹ لوکیٹڈ ہوتا ہے. بالکل قلب کا جو مقام ہوتا ہے، دل کا مقام ہوتا ہے، وہ عرب کا ہے. یوریشیا ایک بہت بڑا خطہ ہے زمین میں، اس میں بالکل ہارٹ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. اوپر آپ جائیں گے تو یورپ ہے، رائٹ پہ جائیں گے تو ایشیا ہے پورا، لیفٹ پہ جائیں گے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں اوپر جو ہے ایجپٹ، تو ڈان نیچے پورا افریقہ ہے. تو 3 کانٹیننٹس کے بالکل جو ہے سینٹر میں جو ہے وہ عرب کی سرزمین، اور عرب کی سرزمین میں بھی حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے مکہ اور مدینہ کا یہ علاقہ. آپ دیکھیں عرب جو ہے اس کے 3 طرف سمندر ہے، تو یہ جزیرہ نما کہلاتا ہے. اور اس میں یہ جو مکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنوبی علاقہ، اوپر چلے جاتے ہیں تو مدینہ ہے، اور اوپر چلے جائیں یہاں پہ کیا اسرائیل، اور یہاں پر بیت المقدس. ٹھیک ہے، تو یہ بات عموماً ہوتی ہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے تھے تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے اور پھر اسی چیز میں آگے بیت المقدس بھی رہے. لیکن جب آپ مدینہ سے چیز لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے دونوں قبلے جو ہے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے. اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو پھر خانہ کعبہ کو ٹھیک ہوگی، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے بیت المقدس کو ٹھیک ہوگی. تو اللہ کے حکم سے آپ نے پھر بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھی، 16-17 مہینے پھیرے تھے. بہرحال آپ کو یہاں بتانا مطلب یہ تھا کہ یہ ہے وہ جگہ مدینہ اور مکہ، ان کے اطراف کا علاقہ جو حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ جناب مکہ مدینہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانا نصیب کرے اور ان مقامات سے محبت بھی نصیب کرے. ٹھیک، اس میں مجھے نظر نہیں آئی، ان شاء اللہ پھر کبھی آپ کو دکھائیں گی کہ بالکل اوقاف کی طرح نظر آتا ہے. یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے اوقاف کا یہ منہ اور چونچ، یہ بدن، یہ دم اور یہ دو پر، بالکل آپ دیکھیں گے اسلامک اسٹیج اس طرح سے میپ پر آتی ہے جیسے وہ کوئی جو ہے وہ پرندہ اوقاف دونوں پر پھیلائے اپنے اوڑا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ پورا جو ہے افریقہ خصوصاً جو یہ آپ کا ناردن افریقہ ہے، وہ پورا کا پورا ایشیا، اور اسی طرح یورپ کا کچھ علاقہ، اور یہ پورا کا پورا عرب، یہ اسلام کی سرپرستی میں تھا. قرآن حکیم کے بہت سارے نام ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الاتقان فی علوم القرآن، اور اس میں انہوں نے خود قرآن کے ذریعے جو ہے وہ 50 نام گنائے ہیں مختلف آیات کے حوالے سے، اور بلکہ 55 نام ہیں. قرآن کے اپنے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور اسی طرح وہ کتاب جس میں جمع کر دینا، یہ بھی معنی ہوتے ہیں قرآن. تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر قانون تھا، انجیل کے اندر اخلاصیات تھی، زبور کے اندر حمد و ثنا کے ترانے تھے، اور قرآن کے اندر یہ سب جمع، اس لیے اسے قرآن کہا گیا. بہرحال اس کے باقی بھی نام ہیں، جیسے المصحف، الکتاب، الفرقان. فرقان کہتے ہیں کرائٹیریا، حق اور باطل میں فرق کرنے والے. الہدا ہدایت دینے والا, اور اسی طرح نور الموعظہ, موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو, دلوں کو نرم کرنے والی بات. الذکر یاد دہانی کرانے والا. المہیمن انگریزی میں کہیں گے کوالٹی کنٹرولر. آپ کو پتا ہے جو پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور جو چیز جو ہے صحیح ماڈل کے خلاف ہوتی ہے اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ قرآن اب کوالٹی کنٹرول کرے گا, ایمان کیا ہے, عقائد کیا ہونے چاہیے, جو چیز اس کے خلاف ہوگی وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. حکیم یعنی نزم اس کے اندر ہے. العزیز زبردست, المبین بالکل واضح, العلیٰ نہایت بلند, الکریم اس کا تو تجربہ ہی ممکن نہیں ہے جو عربی زبان کا. یہ نہایت جب آپ کو کسی بہت ہی بھلا کوئی لفظ کہنا ہو تو کریم سے زیادہ لفظ جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا. مجید جو ہے بزرگی والا. احسن الحدیث نہایت عمدہ بات. تو یہ سب جو ہے قرآن کے مختلف نام ہیں. قرآن حکیم کے زبان میں نازل ہوا تو خالص عربی زبان میں نازل ہوا, جسے عربی مبین کہا گیا قرآن. اور یہ تقریباً 10 مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں یہ بیان ہوا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں بیان کیا. اور اس لیے میرے آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ زبان سیکھیں, اور یہ اللہ کی قرآن کی زبان ہے, یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے, یہ اسلام کی زبان ہے. تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ رمضانوں کے بعد کلاسز ہوں گی, تو آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ آئیں. یہاں پہ بھی دو حوالے دیے ہیں, سورہ نحل آیت نمبر 103, سورہ شعراء آیت نمبر 195. دونوں میں ذکر ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا. قرآن حکیم کا سلوک کیا ہے؟ تو نہ یہ شاعری ہے نہ بالکل نثر ہے, بلکہ درمیان کا کچھ معاملہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو زبان میں جو آزاد شاعری کا انداز ہے وہ قرآن سے مستعار لیا گیا, یعنی قرآن نہ بالکل کوتوی ہے نہ بالکل نثر ہے. اس میں ایک ردم بھی ہے, ڈیوائن میلوڈی آپ کو ملے گی. آپ یہ مل رہے ہوتے ہیں آپ اس میں, لیکن شعر بھی نہیں ہے اس طرح. تو سورہ یاسین میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے, وما علمناہ الشعر, کہ ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا, یہ شاعری نہیں ہے. اسی طرح وما ہوا بقول شاعر, سورہ الحاقہ میں فرمایا ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح ہوئی, یہ بھی بڑی اہم ہے. دو طرح کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے. ایک تو ہے ترتیب نزولی, جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا. تو ابتدائی آیت کون سی ہے جس کے قرآن کے نزول کا آغاز ہے؟ سورہ اقرا, سورہ علق. اقرا بسم ربک الذی خلق, اور یہ جو ہے پانچ آیات ابتدائی. اور ویسے آپ دیکھیں گے یہ 96 سورت ہے قرآن, لیکن اگر نزول کی ترتیب دیکھیں گے تو پہلی سورت ہے. اور ایک جس ترتیب سے قرآن میرے آپ کے ہاتھوں میں, یہ ترتیب مصحف کہلاتا ہے, یا ترتیب تلاوت کہتے ہیں. اس لحاظ سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. لیکن نزول کے اعتبار سے پہلی سورت ہے سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات, پھر سورہ قلم کی 10 آیات, پھر سورہ مزمل کی 7 آیات, پھر سورہ مدثر کی 7 آیات, اور پھر سورہ فاتحہ اس کی 7 آیات. تو یہ دو طرح کی ہے. اب اس کی تدوین بھی, جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا دیا جاتا, اور آپ جو ہے ہر سال جتنا قرآن جو ہے نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو یہ یاد کرا دیتے. بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو قرآن حفظ تھا, اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت کا بھی معاملہ فرمایا. جیسے جیسے آیات نازل ہوتی آپ صحابہ کو لکھوا دیتے. 40 کے اوپر تعداد ہمیں ملتی ہے کاتبین وحی صحابہ, وہ صحابہ جو یہ وحی کو لکھا کرتے. البتہ یہ یاد رکھیے کہ یہ سب جو ہے وہ مختلف ٹکڑوں پر قرآن لکھتے تھے. چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا, اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس پر لکھ لیا, کوئی بڑا سا پتھر کی سلیب مل گئی اس پر لکھ لیا, لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا, لیکن لکھا ہوا موجود تھا. ساری کی ساری آیات جو بھی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, پھر وہ جب باطل جو نبوت کے دعوے دار جب کھڑے ہوئے ان سے مقابلے ہوئے, اس میں بڑی تعداد میں خاص صحابہ شہید ہو گئے, اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ قرآن جو ہے وہ اس سے محرومی نہ ہو جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مشورہ دیا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ڈالا. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. اس کمیٹی نے قرآن کو جمع کیا کتابی شکل, اسے کہتے ہیں بین الدفتین, دو گتوں کے درمیان قرآن کو جمع کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پھیل گیا آدھی دنیا تک. جو میں نے آپ کو یوریشیا پورا دکھایا ہے تو یہ پورا علاقے کا قرآن پھیل گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھ لیں تو کہیں اس کا اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو جائے. چنانچہ پھر انہوں نے جو ہے ایک رسم الخط پر قرآن کو جمع کیا. اب وہ رسم الخط رسم عثمانی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو اور ٹیکسٹ تھے قرآن کے وہ یعنی اور فونز تھے مختلف جن سے قرآن لکھا جاتا تھا انہیں پھر ممنوع قرار دے دیا گیا اور باقی نسخوں کو جو ہے تلف کر دیا گیا اور 7 نسخے بنائے گئے اور انہیں مختلف علاقوں میں جو ہے رکھوا دیا گیا. آج بھی ان میں سے چند نسخے موجود ہیں. اب اس کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے. سورہ حجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے اور یہ حفاظت کا سلسلہ آج بھی موجود. بڑی کوششیں کی گئیں, اب تو جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے قرآن کے خلاف بھی کوششیں ہوتی ہیں. اب نیٹ پر جو ہے وہ جھوٹی ٹوٹیں بنا کر ڈالی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن چھاپ کے اور اس میں جو ہے کچھ اپنی طرف سے جو ہے چیزیں ڈال کر جو ہے تحقیق کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس کی حفاظت کی اور لاکھوں آدمیوں کا بیک وقت حافظ قرآن ہونا بھی یہ اسی حفاظت قرآن میں سے ایک چیز ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے 6 سال 7 سال کے معصوم بچوں کے ذہنوں میں ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا کہ محض اللہ کا جو ہے معاملہ ہے. اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس طرح اتنی پرسیشن کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے اس میں. تو آپ دیکھیں زیر زبر حروف تک کا جو ہے وہ معاملہ حفاظت کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن طریقہ کی حفاظت. بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں نازل شدہ قرآن کا ترتیب کے ساتھ دورہ فرماتے ہیں. حیات مبارکہ کے آخری سال آپ نے 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ دورہ کیا قرآن کا, یعنی پورا قرآن نازل ہو گیا تھا آپ نے جیس دن اعتکاف کیا اور 2 دفعہ جو ہے اسے دہرایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اب جناب قرآن حکیم کی ایک ترتیب بھی ہمیں نظر آتی ہے. اب اس میں جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے قرآن کا وہ آیت کہلاتا ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی اور نشانی دیکھ کر کوئی پہلے سے معلوم علم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. نشانی سے کوئی نیا علم نہیں آتا. تو بڑی اچھی مثال ڈاکٹر شاہ احمد صاحب دیکھیں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو قلم دیا تحفے میں, آپ نے الماری میں رکھ دیا, سالہ سال گزر گئے, اب کسی کام سے الماری میں گزرے ہوئے تھے اچانک وہ قلم آپ میں آ گیا تو کون یاد آ جائے گا؟ پر دوست یاد آ جائے گا, حالانکہ نہ آپ کا ارادہ تھا نہ آپ اس لیے گئے تھے الماری میں, لیکن قلم کو دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے گا. اسی طرح یہی اصطلاح استعمال کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ سے. قرآن پڑھ کر کون یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے جو عالم اروا میں اللہ سے عہد کیا تھا, شہادت دی تھی کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب, ہم اس پر گواہ ہیں, لیکن ہم یہ بھول گئے. اب دنیا میں اس کی یاد دہانی کے لیے یہ آیات آتی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ آیت کہلاتا ہے. البتہ اس کی تعداد میں اختلاف ہے. اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ قرآن مسنگ ہے بعض لوگوں کے نظر, بلکہ یہ آیت کا نشان کہاں ہونا چاہیے اس پر اختلاف ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں یہ آیت کا نشان 6 بار ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 7 بار ہے. تو یہ اس میں مسئلہ ہے, ٹیکسٹ میں کوئی چیز مسنگ نہیں. اب ایک عام مغالطہ جو مس نومر آپ کہہ لیں, وہ مس نیومرل کہہ لیں, تو کہا جاتا ہے 6666 آیات ہے. ایسا نہیں ہے, آیات جو ہے وہ ویسے تو مختلف ہیں. جیسے میں نے کہا بعض لوگ بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں تو 114 کا تو یہی ڈفرینس ہو گیا, اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیت کے نشان میں اختلاف ہے. تو ایک رائے کے مطابق جو ہے یہ 6239 آیات ہیں. اسی طرح صورتیں, سورت کہا جاتا تھا ایک علاقہ ہوتا تھا جہاں کئی گھر ہوتے تھے, اس کے درمیان ایک یعنی اس کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال کھینچ دی جاتی اور یہ ترتیب کہی جاتی تھی سورہ کی, یعنی سورہ. اور یہی اصطلاح قرآن نے استعمال کی کہ کچھ آیات نہیں اور انہیں بریکٹ کر دیا اور گویا یہ ایک سورت بن گئی. تو سورتیں قرآن میں 114 ہیں. پھر مختلف سورتوں کے جو ہے وہ گروپ بنائے گئے اور یہ 7 منزلیں انہیں کہا گیا. اور اس میں اصل معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے اور ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جاتا. تو اس طرح یہ قرآن کی تین تقسیمیں جو ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. لیکن پھر آپ کے بعد کچھ ایسے بعد ایک اور تقسیم آئی, وہ ہے رکوعوں کی تقسیم. یعنی قرآن کے مناسب حصوں میں جو ہے وہ قرآن کو لیا گیا کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے اور ایک رکعت میں تلاوت کا حق بھی ادا ہو جائے. اس لحاظ سے قرآن کو 568 رکوعوں میں تقسیم کیا. اسی طرح پھر ایک اور تقسیم نظر آئی, وہ ہے پاروں کی تقسیم. لگتا ایسا ہے کہ جیسے جیسے جو ہے وہ یہ سوچا گیا کہ قرآن کو بجائے ایک ہفتے میں پڑھنے کے ایک مہینے میں ختم کر لیا جائے, تو اس طرح مہینے کے اعتبار سے قرآن کو جو ہے 30 اجزاء میں تقسیم کیا گیا. یہ پاروں کی تقسیم ہے. اب اس میں آپ کو تھوڑا سا فرق بھی ملے گا. جو ہمارے یہاں کی پاروں کی تقسیم ہے, جو سعودی حکومت جو قرآن چھاپی ہے اس میں پاروں کی تقسیم میں فرق ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بعض ایسا بھی معاملہ ہے, 13ویں 14ویں 15ویں پارے میں سورہ حجر ایک آیت ایک پارے میں اور باقی پوری آیت دوسرے پارے, تو انہوں نے اسے یکجا کر دیا ہے. اس میں ہمیں بھڑکنا نہیں چاہیے. یہ بعض کی تقسیم ہے جو اس وقت جو ہے, یعنی رکوعوں کی اور پاروں کی. قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے, اس کے سمجھنے کے اعتبار سے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, تذکر اور تدبر. اب سورہ سعد میں دونوں اصطلاحات آ گئی. کتاب انزلناہ الیک, یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف. مبارک, یہ بڑی مبارک ہے. اور یہ مبارک اصل میں کتابوں کی صفت ہے. تو یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف. لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ غور و فکر کریں وہ اس کی آیات میں اور تاکہ جو ہے نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. تو دو چیزیں تذکر کہتے ہیں, سرسری غور و فکر کرنا اور اس سے لبے لباب معلوم کر لینا کہ اس میں کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں. تو پریکٹیکل اور مورل گائیڈ لائنز جو ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں. سیاست قرآن بہت آسان ہے. سورہ سمر میں 4 دفعہ یہ آیت ہمیں ملتی ہے, آیت نمبر 17, 22, 32, 40 میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان کر دیا تذکر کے اعتبار سے. تو کوئی ہے جو اس سے جو ہے وہ تذکر حاصل کرے. لیکن تدبر کا معاملہ ذرا مختلف ہے. قرآن میں حالانکہ اس کا بھی بار بار حکم ہے کہ قرآن کا گہرا غور و فکر کیا جائے, لیکن یہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑی گہری نگاہ چاہیے آدمی کی. اور یہ گویا قرآن میں غوطہ لگا کر اور حلال حرام کے مسائل لے کر آنا یا جو ہے اس کے اندر سے علم و حکمت کے موتی نکالنا, یہ معاملہ کہلاتا ہے تدبر کا. لیکن اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو قرآن میں تدبر بھی کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگلا معاملہ ہے محکم اور متشابہ. اور قرآن میں دو طرح کی آیات نظر آتی ہیں, جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کچھ آیات قرآن میں آتی ہیں جو محکم ہے اور وہی ام الکتاب ہے, یعنی وہ اصل معاملات. اور یہ کیا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹ. اللہ تعالیٰ کیا پسند فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند ہے. تو یہ چیزیں ہیں محکمات اور یہ بالکل قرآن کی سطح پر موجود ہے, اسے معلوم کر لینا کچھ بھی دشوار نہیں. اور کچھ چیزیں متشابہ جن تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اپنے حوالے. مثلاً کچھ آیات میں اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے, اللہ کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے, اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے, اللہ کی بندی کا ذکر آتا ہے. تو ہم اپنے سارے حواس لگا لیں, ساری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لگا لیں, پھر بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے ان کی حقیقت سے. فرشتوں کا ذکر آتا ہے, جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے, قیامت سے پہلے ایک جانور جو ہے نمودار ہوگا ضابطۃ الارض, اس کا ذکر آ رہا ہے. تب یہ ایسے معاملات ہیں جن کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے, جب ہم دیکھ لیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا. ابھی ہمارے لیے مشتبہ ہے. تو یہ کہلاتی ہیں آیتیں متشابہات, ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں دیا ہوا ہے یہاں پر کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ انہیں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا اور محکمات کو جو ہے نظر انداز کر دیتا. میرا آپ کا کیا توجہ ہونی چاہیے کہ ہم محکمات کو پکڑیں, ان کے پیچھے چلیں, اور جو متشابہات میں جو اللہ نے کہہ دیا بس اسے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ بھی اللہ کی طرف ہے. ہمارے سمجھ آئے نہ آئے, جس طرح اللہ نے بتا دیا بس یہ یقین کریں کہ اللہ ہی کی طرف ہے. اب قرآن کی آیات کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے, تعویل کی جاتی ہے, یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے, تعویل خاص اور تعویل عام. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن ایک خاص ماحول میں, خاص زمانے میں, خاص لوگوں کے درمیان نازل ہوا, اس میں جو وہاں معاملات ہو رہے تھے اس سے متعلق ایک ہدایت آ گئی. جب آپ اسی زمانے میں اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں, تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تعویل خاص کرا. مطلب سورہ انفال یہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد. اگر آپ اسی لحاظ سے ترجمہ کریں کہ غزوہ بدر ہو چکا اور جو ہے مال غنیمت جمع تھا اور اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا, پھر یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا, تو یہ تعویل خاص ہو.
لیکن قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اب میں اور آپ جب اپنے زمانے میں قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں کہ آج میں اور آپ کیا کریں, آج اگر جنگ ہوگی مال غنیمت جمع ہوگا تو کیا ہوگا, تو آج کے لحاظ سے جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ تعویل عام سے کرا جاتا ہے. اسی طرح قرآن میں مختلف کریکٹرز بیان ہوئے, نیک آدمیوں کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ 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 خصوصیات ہے. پھر آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ پلانے جو ہے وہ صحابی, یا یہاں مراد جو ہے پلانے نبی. لیکن جب آپ تعویل عام کریں گے تو پھر یہاں یہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ, یہ صفات ہیں جن پر میری آپ کی نظر ہونی چاہیے. اسی طرح بعض جگہ برے کریکٹر قرآن نے دیے کہ یہ یہ جو آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, اور یہ جو عام لین دین کی چیزیں یہ بھی نہیں دیتا, اس کی کنجوسی بکیلی کا یہاں ذکر آ رہا ہے. تو آپ تعویل خاص کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ وہاں کا کوئی کریکٹر لے آئے کہ ابو جہل کے بارے میں, لیکن یہ تعویل عام ہی ہے. ہر وہ شخص جو آخرت سے غافل ہوگا اس کے اندر یہ آپ کو خباستیں نظر آئے گی, یہ شارٹ سائٹڈنیس آپ کو نظر آئے گی. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں جن پر جو ہے بات کی جاتی ہے, تعویل کی جاتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ تعویل خاص کے ساتھ ساتھ تعویل عام بھی ہو کہ میرے آپ کے لیے کیا میسج ہے نایا. پھر انبیاء آیت نمبر 10 میں یہی مضمون ہے, فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, یقیناً ہم نے نازل کی ہے جو ہے وہ آپ تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. افلا تعقلون, کیا طرح کام نہیں لیتے, غور و فکر کرو تمہارے لیے آیا. تو ان شاء اللہ یہ بھی جو ہے ہم اسے سمجھیں گے. اسی طرح عقائد اور عوامر اور نواہی کا فہم یہ بھی قرآن سے حاصل ہوتا ہے. تو اس میں بات سمجھ لیجیے کہ عقائد میں یعنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے, اور اسی طرح کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام, کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, اس میں پیچھے سے پیچھے جڑنا ہے, اسلاف سے چمٹ جانا, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانا ہے. تو جتنا ہم نبی سے قریب ہوں گے اتنے محفوظ ہوں گے, اتنے عقائد ہمارے صحیح ہوں گے, اتنا عوامر و نواہی میں ڈوز اینڈ ڈونٹس سے ہم صحیح ہوں گے. تو بڑا عمدہ شعر ہے کسی کا, ذرا اتحاد آل مالک کم نظر اقتدا بر رقتدا محفوظ ہے. یعنی نئے نئے یہ جو لوگ آ کے سوچے چھوڑ رہے ہیں ان کی باتوں میں آنے سے بہتر ہے کہ پرانے گزرے ہوئے اسلاف سے جڑا جائے. تو عقائد کے معاملے میں حلال حرام میں پیچھے سے پیچھے جانا, لیکن قرآن میں سائنسی معاملات بھی, حالانکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن سائنس کے بڑے عظیم جو ہے وہ اس میں اشارے, بعض سے اشارے ایسے ہیں جہاں تک آج سائنس نہیں پہنچ سکی, ہو سکتا ہے آئندہ 100 سال میں پہنچے, آئندہ 150 سال میں وہاں تک پہنچے. تو جو سائنسی باتیں آئیں گی اس میں آگے سے آگے جانا کہ انسان کہاں تک جو ہے وہاں تک پہنچے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ایسے مقام کی جہاں ستارے جا کے رک جاتے ہیں. اب 1400 سال پہلے لوگوں کو واضح نہیں تھا کہ یہ کون سا مقام ہوگا, آج کچھ ہمیں کچھ جو ہے اندازہ ہو گیا ہے کہ بلیک ہولز ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے نہ صرف ستارے بلکہ کئی کئی گلیکسیز جا کے ڈوب جاتے ہیں, اور اس کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. تو یہ آیت پہلے متشابہ تھی, اب کچھ نہ کچھ جو ہے محکم ہوتی جا رہی. اسی طرح بعض آیتیں اور ہیں جیسے زمین سے متعلق خاص زمینوں کا ذکر, سات آسمانوں کا ذکر, ابھی تو ہم ایک آسمان تک نہیں پہنچ سکے سائنس, ہو سکتا ہے آج سے 200 سال بعد ہمیں معلوم ہو جائے یا 50 سال بعد کچھ معلوم ہو جائے. تو سائنس کی عقائد میں آگے سے آگے, اور عقائد عبادات حلال حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے قریب. اب آخر میں جناب مضامین ہے قرآن, اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن اگر دیکھا جائے تو یہ 5 بنیادی مضامین ہیں جو گھوم گھوم کر قرآن میں نظر آ. پہلا علم ہے علم المقاسمہ, یعنی جتنے بھی باطن مذاہب ہیں ان کے غلط عقائد کا رد, ان کے غلط معاملات کا رد جو ہے وہ قرآن میں ملے گا. عیسائیوں کا عقیدہ ملے گا, تشخیص کا اور مختلف, اور ان کا رد ملے گا کہ بالکل غلط ہے. یہودیوں کا کہنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں, اس کا رد ملے گا. تو یہ باطل عقائد جملہ مذاہب جو بھی ہیں ان کا آپ کو رد اسی قرآن سے ملے گا. دوسرا مضمون ملے گا علم الاحکام, اور یعنی جو ہے معاملات کا, اور جو ہے انسانی فلاح کا, اخلاقیات کا, معاملات میں کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ آپ کو قرآن میں ملے گا. اسی طرح سے تذکیر ثلاثہ ملے گی. حضرت شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تین چیزوں میں سے تذکیر کا انداز ہے قرآن کا, اور اس میں ہے تذکیر بے اعلی اللہ, اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے, آسمان کا، سورج کا، چاند ستاروں کا، پانی کا، بارش کا، فصلوں کا، اولاد کا، میاں بیوی کے تعلق کا، اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے. اور یہ سارے پوائنٹس کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. نعمتوں کا ذکر ہے اور پھر کہا اور اپنے اصل محسن کو پہچان، اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو. اسی طرح پھر تذکیر بھی ایام ہے، اللہ کے دنوں کے ذریعے تذکیر کا مانا. بڑے بڑے ظالم قومیں گزری، اللہ نے بڑے احسانات کیے لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان قوموں کو مٹا دیا، ان کا اللہ کا عذاب آیا. تو آپ کو قرآن میں ایسی قومیں ملیں گی، قوم نوح علیہ السلام ہے، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم موسیٰ، یہ آپ کو ساری قومیں ملیں گی اور ان کا اللہ کے عذابوں کا بھی ذکر ملے گا. اسی طرح سے التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کا ذکر قرآن، پھر موت کے بعد کے معاملات کا ذکر جو ہے قرآن میں، جنت کا ہے، دوزخ کا ہے، حساب کتاب کا ہے. تو یہ تذکیر کے انداز ہے، یہ یاد دہانی ہے، دلوں کو نرمانے والی باتیں ہیں کہ ان بار بار یہ مضامین آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ تذکیر کا معاملہ. اب جناب قرآن حکیم کا اصل فہم کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ بات سمجھ لیجیے، گو کہ ہم بیٹھے ہیں، بڑے کمفرٹیبل ہیں، اے سی چل رہا ہے اور سیٹ ہر ایک کو اویلیبل ہے، ملٹی میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے اور بڑے ریلیکس بیٹھے ہیں، لیکن قرآن کا اصل فہم حاصل ہوگا جب ہم وہی جدوجہد کریں گے جو جدوجہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی جدوجہد کے مختلف فیزز کے دوران یہ قرآن نازل ہو. تو ایک بڑی اسٹرگل تھی، دین پر خود عمل کرنا تھا، دین کو دوسروں تک پہنچانا تھا، اور دین نے جو نظام دیا اسے نافذ کرنا تھا. اور اس اسٹرگل میں جو ہے پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسر ہوئی اور صحابہ کرام کی ہوئی. اور یہ قرآن بھی سمجھ اسی وقت آتا ہے جب ہم اس اسٹرگل میں سے گزر جائیں، ورنہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے جو ہے وہ اس کی اصل حقائق نہیں کھلتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کو جو ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت، آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو میری راہ میں جہاد کرتے لنہدینہم سبلنا، تو میں لازماً ان کے لیے اپنے رستوں کی جو ہے رہنمائی کھول دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہی انہیں جو اللہ کی راہ کی طرف جدوجہد کرتے. اور جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے اپنے نفس سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے سب سے پہلے مقابلہ نفس سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان سے مقابلہ ہے، بگڑے ہوئے معاشرے سے مقابلہ ہے، دوسروں تک اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے مقابلہ ہے، مجاہدہ ہے، جہاد ہے، اور اسی طرح دین کی نظام کو غالب کرنے کے لیے جہاد ہے. اللہ تعالیٰ اس جہاد کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب جناب آخری سلائیڈ، اور اس میں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم کا ایک کچھ حقوق ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کی توجہ عطا فرمائے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بحثی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والا، لا تتوسطوا قرآن، دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا. اور تکیہ کیا ہوتا ہے؟ سیٹ کے پیچھے، اور آدمی جو ہے اس سے سہارا لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے یاد رہتا ہے تکیہ لگایا ہوا ہے، نہیں بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو، یعنی اس سے غفلت آدمی نہ بچے، اس سے غافل نہ ہو جاؤ. فرمایا وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے دن اور رات کے حصوں میں. وَقْرَأْهُ، اور اسے خوب چاہا جانگے عالم میں پھیلاؤ، اس کی خوب تبلیغ کرو. وَتَغَنَّوْهُ، اور اسے خوب اچھی آواز سے پڑھو. وَتَدَبَّرُوهُ، اور اس میں خوب غور و فکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو اس سے معلوم ہوا یہ پانچ حقوق ہیں جو قرآن حکیم کے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے. پہلا یہ کہ اس کی دل کی گہرائیوں سے تعلیم کی جائے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوقات سے بڑھ کر عظمت رکھتا ہے، اس کے ساتھ میری دنیا اور آخرت کی خیر وابستہ ہے. اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں تو اس قرآن کے ساتھ. اور یاد رکھیے قرآن جو کرائیٹیریا کامیابی کا دیتا ہے، ایمان ہم نے ساتھ ہے. اور ایک آدمی انشاءاللہ سورہ اثر جب ہم کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا چار لوازے میں کامیابی کے، جو قرآن جسے کامیابی کرتا ہے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، لوگوں کو بھی نیکی اور ایمان کی دعوت دینے والا ہو، اور جو بھی مشکل کی مراحل آ رہے ہیں ان پر صبر کرنے کی، آپس میں تبدیل کرنے والا ہو، یہ چاروں چیزیں تو کامیاب. ہاں اس کے پاس دو وقت کی روٹی نہ ہو، خواہ سر چھپانے کا گھر نہ ہو، لیکن وہ کامیاب انسان. اور جس کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو وہ چاہے کروڑوں میں کھیل رہے ہو، قرآن کے نزدیک نہ کام. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان معاملات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناکام زندگی گزارے اور بڑے مطمئن ہو پھر وقت بھی نہیں رہے گا, بڑی تیزی سے وقت گزارا. اسی طرح قرآن کا پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہے سوائے قرآن. چار چار گھنٹے ٹی وی دیکھا جاتا ہے, یہ ایوریج ہے, ایوریج جو گھروں میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے چار چار گھنٹے. ویسے تو جو ہے وہ پورا پورا دن چل رہا ہے. اسی طرح دو دو گھنٹے اخبار میں لگ جاتے ہیں, ای میلز پر جو ہے آدھی آدھی رات گزر جاتی ہے, اور جو ہے مس کالز تک کو ریپلائی کیا جاتا ہے. اور آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو کئی کئی گھنٹے بازاروں کی نظر ہونے کے لیے موجود ہیں, اور اب تو مزید لغویات کا جو ہے معاملہ ہے. میچز دیکھنے کے لیے اور کرکٹ دیکھنے کے لیے کئی کئی گھنٹے موجود ہیں, لیکن قرآن کے لیے اگر وقت نہیں ہے تو کیا جواب ملے گا. تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے روزہ. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے, اور ظاہر ہے کہ اگر سمجھیں گے نہیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ دنیا بڑی جو ہے ظالم چیز ہے, ہم خود بھی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے, دھوکے کا سامان ہے. اصل کامیاب وہی ہے جو جنت تک پہنچے, لیکن اس کا یقین ہم میں بھی کم ہوتا ہے. اور جو جنت کی لیے صحیح اور محنت ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے. اور یہ جذبات کیوں نہیں ہے, قرآن کی سمجھ کے نہیں پڑتی. قرآن سمجھیں گے تو فکر چینج ہوگی, پھر حقیقت کھلے گی کہ اصل اہمیت اس کی, اور پھر دلوں کے اندر آئے گا کہ کون سی چیز ملتی ہے جس کے لیے محنت ہونی چاہیے. اسی طرح پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر عمل بھی کیا جائے. اس میں بعض احکامات کا تعلق انڈیویجول سے ہے, تو وہ میری آپ کی ذات سے ہے تو فوراً ان احکامات پر عمل کیا جائے. بعض کا تعلق کلیکٹیو لائف سے ہے, تو انہیں چینج کرنے کے لیے جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. مل کر جو ہے وہ جدوجہد کریں گے تو ان شاء اللہ یہ ہماری کلیکٹیو لائف بھی تبدیل ہوں گی. اس وقت جو ظلم کا نظام ہے جس میں اب غریب تو کسی رہے, امیر بھی اس کا جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے, تو یہ چینج ہو, ہر آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو, امن و سکون کی زندگی ہو دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. تو دنیا میں تو یہ فائدے ہیں, لیکن اصل میں یہ انہیں کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اصل میں تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. دنیا میں یہ چیزیں میسر آئیں لائیں, لیکن میں اور آپ اللہ کے وفادار, اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اسی کے وفاداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آخری چیز پر یہ ہے کہ نہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے, اور یہی وہ مشن ہے جو اب میرے اور آپ کے ذمہ بھی, ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس کا اندازہ ہو نہ ہو, لیکن جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ اب ہمیں اس کلمے کی دعوت کو اپنے کنٹمپوری لوگوں تک بھی پہنچانا. اور جو نسل ہمارے پیچھے آ رہی ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی ضمانت کو ان تک بھی پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ قرآن کے حقوق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کوشش کیجیے کہ کل سے انشاءاللہ سوا آٹھ بجے یہاں جماعت ہوگی, تو کوشش کیجیے وقت پہ پہنچیں تاکہ نماز ہو سکے. یہ فل کافی مصروف ہے, جو لوگ تھوڑا پیچھے سے آ رہے ہیں جیسے میں آ رہا ہوں تو یہاں کافی ٹریفک ہوتا ہے, تو تھوڑا سا وقت لے کر نکلیے گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اپنے لیے بھی خصوصاً دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا آسانی فرمائے اور یہ رمضان کی ان راتوں کو صحیح طرح سے جو ہے وہ بہتر کرنے کی کافی کر سکتا ہے. کوئی سوال ہے تو کر دیجیے. جی کھول دیجیے گا, ابھی کھول دیجیے. جی جی نہیں صاحب ان شاء اللہ نہیں بتا دوں. اچھا اچھا, اس میں ہوگا یہ کہ پہلے نماز ہوگی سوا آٹھ بجے, اور پھر ان شاء اللہ ساڑھے آٹھ بجے ہم جو ہے سیشن کا آغاز کریں گے. پینتالیس منٹ کا سیشن ہوگا, اس کے بعد بارہ رکعت پڑھیں گے تراویح, پھر چائے کا وقفہ ہوگا ان شاء اللہ پندرہ سے بیس منٹ کا, اس کے بعد پھر دوسرا سیشن ہوگا بیان کا پینتالیس منٹ کا, اور پھر اس کے بعد پھر آٹھ تراویح ہم کریں گے ریزلٹ کریں گے. یہ ترکیب ہوگی. نہیں نہیں جی اس سے کم, دو سے ڈھائی گھنٹے ان شاء اللہ. پینتالیس پینتالیس ڈیڑھ گھنٹہ, آدھے گھنٹے میں تراویح ہو جاتی ہے دو گھنٹہ, تو ڈھائی گھنٹے میکسیمم جو ہوگا. کبھی کبھی ویسے یہ ہوتا ہے کہ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ دس پندرہ منٹ اوپر بھی ہو جاتے, کبھی دس پندرہ منٹ نیچے ہو جائیں گے. کوئی کہیں گے کہ ٹائم مینج ہو. جی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کچھ لے کر آئیں, کیونکہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو شیطان ویسے تو قید ہے, لیکن اس نے بڑی محنت کی ہے گیارہ مہینے, اور پھر تھکے آ رہے ہیں ہم آتے ہیں صبح سے جائیں, تو آدمی تھوڑا سا نیند کا شکار ہو جاتا ہے. اپنا مطلب لے کر آئیں جو آپ کرتے ہیں, کوشش کریں کہ اس سے کچھ آپ جو ہے لوٹ بھی لیں. کوئی بات آپ کو جو ہے آپ سے متعلق, ویسے تو پورا قرآن ہی ہے لیکن کوئی آپ کو بات ایسی لگے کہ ہاں یہ جو ہے یاد رکھنے والی ہے تو آپ لکھتے رہیں. جتنا آپ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھیں گے اتنا زیادہ گین کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ معلوم ہو, الحمدللہ ہمارے سارے ساتھی ہیں کئی سال سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن ہر دفعہ آدمی کو اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ جیسا یہ وہ نیا سن رہا ہے, اور جب اس میں انعامات بھی بڑھتا ہے اور پھر قرآن تو خیر ہی کرے. میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے مصحف لے کر آئیں, ویسے یہاں پہ بھی مصحف ہوں گے ان شاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اعلان کر دوں پھر, تو جناب یہاں مصحف ان شاء اللہ دیے جائیں گے, ان پہ آپ نوٹس بھی لے سکتے ہیں اور پھر آپ آفس میں گھر لے جا سکتے ہیں ماشاء اللہ. جی بالکل. اب یہ جو قرآن کے نزول کی بات ہے وہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے. قرآن میں تو پوری آیت ہے سورہ قدر, وہ یہی بتاتی ہے کہ قرآن نازل ہی اس رات میں ہوا. تو یہ ایک تو پورا کا پورا نزول ہے آسمان دنیا, وہ لیلۃ القدر تھی. اسی طرح قرآن کا آغاز جو دنیا میں ہوا وہ بھی لیلۃ القدر سے ہوا. اب یہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے ایک ہے. تو وہ تاخ راتیں آپ نے تو یہی فرمایا. اب تاخ راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. تو آپ نے کسی ایک کے ساتھ تختیص نہیں کیا کہ یہی ہے بس, لیکن بعد میں کچھ بزرگوں نے کہا کہ 27ویں ہیں, لیکن ہمیں ان پانچوں میں تلاش کرنا چاہیے, کسی ایک پر تناز کرنا, کیونکہ حدیث نہیں ہے کوئی کہ 27ویں ہے. سر
جی جو
اللہ عالم پہلی وہی کا تو تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 کے قریب ہوئی تو آپ نے جو ہے غار حرا جانا شروع کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتی ہیں انہی میں سے ایک رات تھی جب آپ آ رہے تھے, جب آپ کی عمر 40 جو ہے برس کی تھی. وہ وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں نا, یہ سن ہجری سے 13 سال پہلے کی جو سال تھا اس میں رمضان کی تاخ راتوں میں سے ایک تھا. اس طرح سال میں کیونکہ ہجری مہینہ جو شروع ہوا ہے ہجری کیلنڈر, اس وقت ہمیں 1428 ہجری میں, تو یہ 1428 سال پہلے ہجرت ہوئی تھی, اس سے بھی 13 سال اور پہلے یہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. تو وہ سال موجود ہے جب وہ ہے. ڈیٹ اسپیسیفک نہیں ہے. ان شاء اللہ ہم قرآن میں سمجھیں گے. آپ کے ذرا بتائیے کیا سوال آپ کا؟ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں.
جی جی
ہاں جی, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی, تیاری خشک ہو چکی تھی, قلم رکھ دیے گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے اذن سے ہر کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. لیکن یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا, لیکن اللہ کو فری نالج ہے کہ میں اور آپ اپنے اختیار کو کیسے کریں. تو اللہ کو پتا تو ہے, لیکن اللہ نے ہمیں پروگرام ایسے نہیں کیا کہ آپ کو تو بنایا ہی دوزخ کے لیے اور بنانے کو بنایا ہی جنت کے لیے, ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو اختیار دیا ہے, ان میں سے کون اس اختیار کا کیسے استعمال کرے. جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دو بچے ہیں, میں اگر 100 روپے دوں گا تو یہ بچہ کیا کیسے خرچ کرے گا اور یہ بچہ کیسے خرچ کرے گا, تو یہ تو والدین کو اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کا جاننے والا ہے، تو اس میں ایک مغالطہ آتا ہے، اسی لیے تقدیر پر بحث کرنا منع کیا گیا ہے. لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اختیار دیا تو اختیار ہے ہمارے پاس، ایمان کا عمل کا اختیار میرے آپ کے پاس. اب اس کا ہم نے کیسے استعمال کیا یہ اللہ کو پتا. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہاں تک کہ کوئی پتا ہلتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی اذن نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت نہیں ہوتی، تو ہر ہر چیز اللہ کی اذن سے ہوئی. اس میں فرق ہے، ایک اللہ کا اذن ہے، ایک اللہ کی رضا ہے. اللہ کا اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن گناہوں میں اللہ کا اذن تو ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی، لیکن نیک کاموں میں اللہ کا اذن بھی اللہ کی رضا سے. جس طرح آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ آئس کریم کھانی، تو آپ منع کرتے ہیں بیٹا نہ کھاؤ، تم پہلی گلا خراب ہے، بہت ضد کرتا ہے تو خود ہی پیسے دیتے ہیں، جاؤ دفعہ آئس کریم کھا لو. تو آپ نے پیسے دیے، آپ نے اجازت دی، لیکن آپ راضی ہیں؟ راضی آپ نہیں. اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ اجازت نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ راضی نہیں ہے گناہوں سے. ٹھیک ہے جی. ویسے اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ، ہم نے تاریخ سے مثال بنایا ہوا. اب وہ پہلے ایک ایک پارا آیا، پھر اسے بھی تقسیم ہو گیا، اب ربع ہے، نصف ہے، ثلث ہے، تو یہ مزید ایک پارے کی چار تقسیم تو یہی ہوگی، تو ایک سو بیس قصے تو یہ ہو گیا. بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں دو صفحے روزانہ، تو انہوں نے اپنی تقسیم کر دی دو دو صفحے. جب تک کہ یہ تو اس میں کوئی ہے وہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں آیات اگر کوئی چینج کر دے تو ہم سے کھڑے ہو جائیں، سورتوں کو توڑ دے کہ نہیں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ہی صورت ہوگی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، مناظر کو چینج کر دے تو ہم جو ہے وہ اسے تقسیم نہیں کریں گے. ان کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی سے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ احسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جو لوگ مزید کوشچن آنسر چاہتے ہیں میں بیٹھا ہوں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت. ہاں جی، کیا چاند نہیں اعلان کر دیا انہوں نے کہ چاند نظر نہیں آیا؟ تو جناب سے کل تراوی ہوگی ان شاء اللہ، تو ان شاء اللہ کل سے پھر سیکشن کا آغاز. ہاں قرآن کا ٹیکسٹ چینج نہ ہو.
ہاں جی میں بتا دیتا ہوں.